بسم الله الرحمن الرحيم. فرمائے فجار اور فساد سے نفرت کے ساتھ حسن ظن جمع ہو سکتا ہے. جیسے کوئی اچھا آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے تو اس کو اچھا اور سیاہی کو برا کہا جاتا ہے. اور برتاؤ میں آدمی ایسے ہی کرے, ان لوگوں سے نرم برتاؤ کرے. فاسق اور فاجر ہے, اب اس سے حسن ظن بھی ہو اور اس کے فسق اور اس کے فجور سے نفرت بھی ہو. ایسے ہی جیسے خوبصورت آدمی اپنے چہرے پہ سیاہی مل لے تو سیاہی تو بری لگے گی, لیکن اندر سے انسان تو اچھا ہے. تو ایسے فاسق فاجر آدمی سے حسن ظن بھی رکھے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے, اور جو گناہ کے اور فسق اور فجور کی سیاہی سے اپنے چہرے پہ مل رکھی ہے یہ کسی وقت بھی صاف کر لے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس فسق سے اور فجور سے نفرت بھی ہو تاکہ وہ بیماری ہمیں نہ لگے. اس لیے کہ فسق فجور سے جب نفرت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی کا اس فسق اور فجور میں مبتلا ہونا اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. پہلے برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے, پھر آدمی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلے برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے, پھر آدمی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب تک فسق و فجور کی نفرت ہوتی ہے تو آدمی اس میں مبتلا نہیں ہوتا, اور کبھی غلطی سے مبتلا بھی ہو جائے تو اس سیاہی کو جلدی صاف کر لیتا ہے. جیسے آدمی کو پخانے سے گھن آتی ہے, لیکن کبھی پخانا کپڑوں پہ جسم پہ لگ جائے جلدی سے صاف کر لیتا ہے نا. لیکن جن کو پیشاب سے گھن نہیں آتی وہ تو پیشاب کو پی بھی لیتے ہیں. ہندو لوگ تو پی بھی لیتے ہیں. اور جن کو گھن آتی ہے کپڑے اور جسم پہ ان کی بھی لگ جاتی ہے, لیکن چونکہ گھن آتی ہے جلدی صاف کر لیں. تو فسق و فجور سے نفرت ہو, نفرت ہی ہونی چاہیے. اگر اس نفرت میں کمی ہوئی تو خطرہ بڑھ جاتا ہے اس میں مبتلا ہونے کا. اور اگر نفرت ہو پھر بھی اگر مبتلا کسی وقت ہو گیا تو جلدی اس سیاہی کو صاف کر لے گا, اس گندگی کو صاف کر لے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی چیز ہے, لیکن خوف کے لیے رونا لازم نہیں. ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں خوف خدا نہیں ہوتا اور رونا بہت آتا ہے, کہ جہاں بیٹھے وہاں اس قسم کی درد بھرا کا کوئی کلام آیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس متکلم نے ایسے لب و لہجے سے بات کی کہ اس کے سامنے سے آنکھوں سے جاری ہو, اندر اس کا خوف نہیں ہے, وہ تو ماحول کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے محرم میں ایسی کہانیاں لوگ سنتے ہیں, سب رو رہے ہوتے ہیں. تو خوف کے لیے رونا ضروری نہیں ہے, خوف کے لیے رونا ضروری نہیں. خوف تو ایک دل کی کیفیت ہے, اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف مجھے اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اللہ کا خوف مجھے اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اگر یہ گناہوں پہ جری ہے اور کہتا ہے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ گناہوں پہ جری ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. شیطان نے بھی کہا تھا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی حقیقت یہ ہے, اگر وہ نصیب ہو جائے تو آدمی اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے, اے اللہ اپنا اتنا خوف نصیب فرما دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان کیا بن جائے, آڑ بن جائے. یہ امت کو دعا سکھائیے, یہ امت کو پیغام اور نصیحت فرمائیے کہ اتنا خوف ہونا چاہیے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان نافرمانی میں آڑ بن جائے. خلوت ہے, تنہائی ہے, لوگوں کی نظریں نہیں ہیں, بظاہر کوئی شرمندگی نہیں ہے, لوگ اس پہ آر نہیں دلائیں گے بلکہ اس گناہ کرنے پر لوگ عزت دیں گے, لوگوں کے ہاں واہ واہ ہو جائے گی, لیکن خوف خدا ایسا ہے کہ اس گناہ پہ جرأت نہیں کر سکتا. یہ گناہ سے خوف خدا اس کے گناہ سے روک رہا, یہ اصل خوف. تو گناہ خوف کے ساتھ رونا لازم نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو رونا بھی آئے. ایک آدمی کو خوف نصیب ہے اور اسے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے تو اسے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دل میں خوف نہیں. ہر بلا دور, فرمایا کثرت تلاوت سے بلا بلا رد ہوتی ہے. سبحان اللہ, کثرت تلاوت سے بھی بلائیں دور ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اتنی کثرت سے تلاوت کرتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا بھی نہیں وقت نہیں ملتا. تو فرمایا اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے ہر دعا کرنے والے سے زیادہ مل جاتا ہے, اس کو ہر دعا کرنے والے سے زیادہ مل جاتا ہے. تو کثرت دعا تلاوت بھی بلاؤں کو دور کرتی, بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں. صرف برکات پر قناعت نہ چاہیے, عمل بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے. بار بار توبہ کرنے میں اگرچہ شرم آئے مگر اس کی پرواہ نہ کرے اور بار بار توبہ کرتا ہے. پھر معافی کیا مانگوں. بس اوقات نفس یہ بہانہ بناتا ہے اور اس کو توبہ جیسے عظیم عمل سے محروم کر دیتا ہے. فرمایا جتنی بھی شرم آئے اس کی پرواہ نہ کرے اور بار بار توبہ کرتا رہے, بار بار اللہ تعالی سے معافی مانگتا رہے. فرمایا حوائج کے لیے بجائے وظیفے کے دعا پہ اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے. دعا بھی ایک وظیفہ ہے نا, اور بڑا وظیفہ ہے اور مؤثر وظیفہ ہے, اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور مسنون وظیفہ ہے. جو طاقت مسنون وظیفے میں ہے وہ دنیا کے کسی تجربے کرنے والے کے تجربے کے وظیفے میں نہیں ہے. تو حوائج کو پورا کرنے کے لیے, حوائج کے لیے سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے. لیکن آج طبیعتیں وظیفوں کی طرف مائل ہوتی ہیں, دعا کی طرف مائل نہیں ہوتی, کیونکہ نئی چیز ہے نا. کوئی پوچھے نا یہ مشکل آ رہی ہے, اس کو بتا دو بھائی دعا کر لو نا, کچھ اور بتائیں نا, کچھ اور بتائیں. اس کو بولیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 121 مرتبہ دائیں بائیں نہ دیکھنا, یہ وظیفہ کر. ہاں یہ صحیح, کوئی نئی چیز ہو نا. طبیعت نئی چیز کی طرف مائل ہوتی, وہ بزرگ اچھا لگتا ہے جو نئی نئی چیزیں بتائے. حالانکہ مؤثر چیز نبی کی سنت ہے, نبی کے عمل کے میں سب سے زیادہ تاثیر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں سب کرتے ہیں نا, کوئی نئی چیز بتاؤ. تو حوائج کے لیے بجائے وظیفے کے دعا پہ اکتفا کرنا زیادہ افضل ہے. 5 منٹ مانگتے تھے نا, اب 10 منٹ مانگ لو. 10 منٹ مانگتے تھے نا, اب 15 منٹ مانگ لو. پہلے دن میں مانگتے تھے نا, اب تہجد میں اٹھ کے مانگ لو. اس کو طاقتور کرو نا بھائی, اپنی دعا کو طاقتور کرو. اپنی دعا کو طاقتور, اور اس کو اگر زیادہ طاقتور کرنا ہے تو دعا سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. یہ بات بھی دعا کی قبولیت میں بڑی مؤثر ہے. کسی حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو اور پھر دعا کرو پھر دعا کرو. تو آپ کے اس دعا کے وظیفے کی تاثیر بڑھ جائے گی. وظیفہ یہی ہے لیکن میرے وظیفے میں اثر نہیں آ رہا تو اپنا وظیفہ مؤثر کرو نا میاں. پانچ منٹ کر رہے دس منٹ کر لو, دس منٹ کر رہے ہو پندرہ منٹ کر رہے ہو, اہتمام سے اللہ کی حمد کرو, اہتمام سے درود شریف پڑھو, سچی توبہ کرو, پھر اپنی حاجت کی دعا کرو. پھر وہ اوقات تلاش کرو جن اوقات میں اللہ کے نبی نے فرمایا دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, ان اوقات میں اور زیادہ اہتمام کرو. ہے یہی وظیفہ. تو معاملہ حوائج کے لیے بجائے وظیفے کے دعا پہ اکتفا کرنا یہی افضل ہے. بلکہ فرمایا عین خلوص ہے, خلوص بھی یہی, اخلاص کا تقاضا بھی یہی, اخلاص کا تقاضا بھی. اب گھروں میں آتے ہیں کہ مجموعہ وظائف پڑھ رہی ہوں گی عورتیں بھی جاری, لیکن دعا جو وظیفہ ہے اس کا اہتمام نہیں ہوتا. سینے سے عطا کرنا, بعض لوگ نا حضرت کوئی اندر جو آپ کے سینے میں نا وہ عطا کر دینا, بعض یوں کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو سینے میں دیا وہ دے دینا ذرا. تو فرمایا سینے سے عطا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے اور محبت سے آپ مجھے دعا دینا, یہ مطلب ہوتا ہے سینے. دل سے اور محبت سے اور شفقت سے آپ میرے لیے دعا کریں, اصل مطلب یہ ہے. ذرا توجہ ڈال دینا, جو اللہ نے آپ کے سینے میں آپ کو دیا وہ مجھے تھوڑا مجھے بھی دے دیں, اس کا مطلب یہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی مطلب لیتے غلط لیتے. اصل مطلب یہ ہے کہ دل سے محبت سے شفقت سے آپ میرے لیے دعا فرما دیں, دعا فرما دیں. دل سے بھی کر دی, شفقت سے بھی کر دی, محبت سے بھی کر دی, لیکن اگلی جو زمین ہے سامنے والی وہ بالکل ہی بنجر ہے, تو نبی کی دعا کا بھی اثر نہیں ہوگا. دعا کرنے والے کے اپنے درجات تو بلند ضرور ہوں گے لیکن سامنے زمین بنجر ہے نا, طلب نہیں سچی, سچی طلب نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی صاحب چچا کے لیے کتنے دل سے دعا کی تھی. سامنے والی کی زمین میں تو کچھ سچی طلب ہو. ورنہ تو پیارے نبی نے سب کے لیے دعائیں کر رہا تھا, ساری امت کے لیے, اور دل سے کر رہے تھے. تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. ادھر بھی سچی طلب ہو اور کسی اللہ کے نیک بندے سے دلی محبت اور تعلق کی دعائیں بھی لے لو, کام بن جائے گا. لیکن طلب سچی ہو. واللہ یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت کا نور اسے دیتا ہے جس کے اندر کیا ہو, سچی طلب ہو, جس کے اندر سچی انابت ہو. مرحومین کے صدمے کو بھلانا خلاف مروت نہیں, مروت یہ ہے کہ اثار ثواب نہ کیا جائے ورنہ بلا اختیار صدمے کا غلبہ قابل مواخذہ ہے. مرحومین کا صدمہ اس کو بلا دینا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر مروت نہیں ہے, اس کے اندر لحاظ نہیں ہے, مروت نہیں ہے کہ یار اس پر تو صدمے کا آثار ہی نہیں ہے, یہ تو صدمہ محسوس ہی نہیں کرتا, تو یہ خلاف مروت نہیں. خلاف مروت کیا ہے کہ اسے جانے والے کو اپنی دعا میں یاد نہ رکھے, اپنی نیکیوں میں کبھی یاد نہ رکھے, ان کے لیے کبھی اشار ثواب نہ کرے, یہ خلاف مروت. باقی صدمے کا اپنے اوپر سوار کرنا یہ تو بس اوقات آدمی کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی, صدمے کو اپنے اوپر مسلط کر لینا بس اوقات آدمی کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی, آدمی کام کاج کا نہیں رہتا, اور بلا وجہ صدمے کے اوپر اپنے مسلط کرنا یہ تو شریعت میں قابل مواخذہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. خلاف مروت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرحومین کو دعاؤں میں یاد نہ کرے, اسال ثواب نہ کرے, نیکیوں میں یاد نہ رکھے, یہ خلاف مروت. بلا وجہ اس کے صدمہ سوچ سوچ کے اپنے اوپر غم ڈھال لینا, اپنے اوپر غم مسلط کر لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں. اگر کسی بھی شخص کے لیے کوئی ناگوار کلمہ منہ سے نکل جائے تو اس کے لیے استغفار کیا جائے اور آئندہ کے لیے عزم قوی کیا جائے. کسی کے لیے کوئی بات ناگوار زبان سے نکل گئی, اب اس سے معافی مانگنا مشکل ہے اور اس سے معافی کرانا مشکل ہے, لیکن اپنا معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اے اللہ تو اسے معاف فرما. تو یہ عمل اس کے لیے کرنا, اس کی برکت سے تمہاری غلط بات بھی اس کا ازالہ ہو جائے. یہ تو آسان ہے نا, یہ تو آدمی کر سکتا. اور آئندہ کے لیے عزم قوی ہو کہ بلا وجہ کسی کے لیے کوئی ناگوار بات زبان سے نہ نکالے. اگر کسی سے اپنی غلطیوں اور قصور کا عفو کرانا مقصود ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ مجھ سے آپ کے کچھ حقوق ضائع ہو گئے ہیں, تفصیل کی ضرورت نہیں. یا مثال کے طور پہ آدمی حج پہ جا رہا ہے یا سفر پہ جا رہا ہے اور اس سے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے حقوق کے معاملے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, بس مجھے معاف فرما دے. اب یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے حقوق معاف ہوئے, کون کون سے حقوق میں غلطی ہوئی. یوں کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے حقوق کے معاملے میں مجھ سے انجانے میں, ٹھیک ہے نا, یا جان بوجھ کے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, آپ اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں. تو اس طریقے سے بھی معاف کرا لینا کافی, پھر ہر ایک چیز کی حقوق کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا محض خواب کی بنا کر کسی کو برا یا اچھا سمجھنا جائز نہیں. محض خواب کی بنیاد پر کسی کو برا یا اچھا سمجھنا جائز نہیں. خواب میں ایک دو مرتبہ آ گیا کہ اس نے مجھ پہ کچھ کر دیا ہے, اب خواب کی بنیاد پر اس کے بارے میں دل میں کیا آ گئی, برائی بیٹھ گئی, یہ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں ایسا کر رہی تھی, وہ میرے گھر میں ایسے کر دیتے. حالانکہ خواب بھی ایسے کوئی آتے ہیں جس کے پہلے خیالات میں ہوتے ہیں, جیسے خیالات ہوتے ہیں وہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا اس نے میرے گھر میں کچھ کیا, تو یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. خواب کی بنیاد پر کسی سے بدگمانی رکھنا حرام ہے. پہلے تو ہمارے خیالات بنتے ہیں, پھر وہ خواب بن جاتی ہے ہماری. تو یہ بری بات ہے. خواب محض خواب کی بنا پر کسی کو برا یا اچھا سمجھنا جائز نہیں. پاک اسی کا نام نہیں کہ ہر وقت نماز اور ذکر لسانی میں لگا رہے, بلکہ ہر امتثال امر طاعت الہی ہے. اپنی بیوی سے تعلق, کہیں تلوار چلانا, زراعت تجارت, سب طاعت میں داخل ہے, بشرطیے کہ یہ سب امور اللہ کے لیے ہوں. طاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے. صرف نماز میں لگے رہنا یا ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا یہی طاعت نہیں ہے, بلکہ زندگی میں کوئی کام بھی جائز اللہ کی خاطر کرو گے وہ ساری کی ساری اطاعت میں آ جائے گا. بس یہ ہو کہ اس عمل سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو, اپنی نیت کا استحضار کر لو, تو پھر وہ جائز کام بھی اطاعت میں آ جائے گا, نیکی بن جائے گا. فرما اصلاح کے راستے میں سب سے بنیادی شرط, اصلاح کے راستے میں سب سے بنیادی شرط عقل حلال ہے, حلال کھانا. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات, اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک بنو, حلال کھاؤ اور نیک بنو. اصلاح اور تربیت کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے لقمہ حلال, حلال کھانا. پس جب تک حرام سے توبہ کامل اور حقوق العباد کی پوری ادائیگی یا طیبی خاطر سے معافی نہ ہو کامیابی نہیں ہوگی. کسی کے حقوق کو ضائع کی ہوئی ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے, یا آمدنی مشکوک ہے, یا لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے, یا کسی کا حق مارا ہوا ہے, اصلاح نہیں ہو, اصلاح نہیں ہو. مقصود حاصل نہیں ہوگا. تو بہت بنیادی چیز ہے عقل حلال. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے خرچوں کو کنٹرول نہ کرے, اپنی زندگی کو قناعت اور سادگی میں لے کے آئے, اور اس کو مسلسل اس بات کی فکر ہو کہ میرے گھر میں حرام نہ آئے. ورنہ آسان نہیں, ورنہ آسان نہیں. لیکن میرے عزیزو, اس کے بغیر ساری محنت پانی ہو جاتی, اس کے بغیر ساری محنت ضائع ہو جاتی. اس کا بہت اہتمام ہو کہ میرے بچوں کا, میرے گھر کا, میری زندگی کا کھانا حلال ہو. معاملات میرے صاف ہوں, لین دین کے معاملات میرے صاف ہوں, کسی کے حقوق میرے ذمے نہ ہوں, خاص طور پہ مالی حقوق کسی کے ذمے نہ. ویسے تو نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, حج بھی کر رہا ہوتا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن کیا کہتا ہے, اچھا بھائی مرنے کے بعد دے دوں گا نا, بٹ ٹھیک دیکھ جائے گی. ادھر بڑا جری ہے, مرنے کے بعد دے دوں گا نا. یہ نمازیں کام نہیں آئیں, روزے کام نہیں آئیں. تو لقمہ حلال کی فکر بہت ہو. آج یہ اللہ معاف فرمائے یہ ختم ہو گیا. آئے روز ہم جو سنتے ہیں حرام کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, حرام کھلا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ حرام گوشت مرغی کا ہو یا گدے کا ہو, حرام کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ فکر اٹھ گئی ہے کہ اس حرام کی نحوست میرے اولاد میں, میرے گھر میں, میری زندگی میں کیا آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں یہ وبا آئے گی اور یہ مصیبت آئے گی, آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے, بس آنا چاہیے. یہ فکر ہی نہیں کہ حلال آ رہا ہے, اور نہ گھر کی عورتوں کو فکر ہے, ان کو تو چاہیے کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں. یہ فکر نہیں ہے کہ بیٹا کما کہاں سے رہا ہے, شوہر لا کہاں سے رہا ہے. یہ فکر ہے انہیں کہ بس میری خواہشات پوری ہونی چاہیے, جو میں نے اسٹیٹس بنایا نا اس میں کمی نہیں آنی چاہیے, باقی شوہر کہیں سے بھی لائے. یہ بوال. فرمایا اس راستے میں عقل حلال شرط ہے, بس جب تک حرام سے توبہ کامل اور حقوق العباد کی پوری ادائیگی نہ ہوگی کامیابی نہ ہوگی. حلال کی فکر. یہ جو مشہور ہے جو پیر کے پاس خالی جاوے وہ خالی آوے, پہلے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی, جو پیر کے پاس خالی جاوے وہ خالی آوے. کچھ نذرانے لے کے جاؤ گے تو کچھ لے کے آؤ گے نا, جب تم آؤ گی خالی تو جاؤ گی بھی خالی. فرمایا یہ جو مشہور ہے جو پیر کے پاس خالی جاوے وہ خالی آوے, اس کے معنی یہ ہیں کہ جو خلوص سے خالی جاوے وہ فلوس سے بھی, اس سے مراد فلوس سے خالی آنا مراد نہیں ہے. لوگوں نے اس کو فلوس لے لیا, اصل یہ جملہ اس لیے تھا کہ جو خالی آوے خالی جاوے, اس کا مقصد کیا تھا, جو خلوص کے بغیر آئے گا وہ خالی ہاتھ واپس جائے. اب لوگوں نے کیا مطلب لے لیا اس کا, جو فلوس کے بغیر آوے گا وہ خالی ہاتھ جائے گا. تو اصل یہ جملہ یوں تھا, جو خالی آوے وہ خالی جاوے. جو اخلاص کے ساتھ نہیں آیا کہ اس کی مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے, اس لیے میں آیا ہوں, اللہ کے لیے اپنی تربیت کروانی ہے, اللہ کے لیے اپنی اصلاح کروانی ہے, یہ اخلاص کے ساتھ آئے گا تو کام بن جائے گا. اگر اس کے بغیر آیا تو خالی آوے خالی جاوے. لیکن دنیا دار بے روپیوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نذرانے کے بغیر آؤ گے خالی آوے تو پھر خالی جاؤ گے. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. یہاں تو دونوں طرف سے خالی ہیں. اخلاص والے آدمی کو اللہ معروف نہیں کرتا, سامنے والا کتنا ہی نکما ہو اور کمزور ہو, لیکن آنے والا آدمی سچی طلب لے کے آیا اور اخلاص لے کے آیا, اس کو اللہ معروف نہیں کرے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے گا, اس کا کام بن جائے گا. چونکہ آنے والا اخلاص کے ساتھ آیا, اور اگر آنے والے کی زمین اس قابل نہیں ہے, برتن اس قابل نہیں کہ اس میں کچھ ڈالا جائے, سامنے والا بیٹھنا کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, آنے والے کا کچھ نہیں بنے گا. اب دیکھو نا, اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پہنچا ہوا ہوگا؟ لیکن جو آپ کی صحبت میں آتے تھے لیکن اخلاص نہیں لے کے آتے تھے, نفاق لے کے آیا کرتے تھے, انہیں کچھ نہیں ملتا تھا, انہیں کچھ نہیں ملتا. اور کوئی آدمی اخلاص سے لے کے آئے اور سامنے والا کمزور بھی ہو, اس کی اخلاص کی برکت سے اللہ اسے معروف نہیں کریں گے, اسے معروف نہیں کریں. اور سامنے والا کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو, ولی اللہ ہو, اولیاء اللہ میں سے ہو, ولیوں کے سرتاج ہو, لیکن آنے والا اخلاص کے ساتھ نہیں رہا, نہیں ملے گا اس کو. زمین اس قابل نہیں ہے کہ بیج ڈالا جائے اور اس کو, بنجر زمین ہے, بنجر زمین میں قیمتی بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے, بنجر زمین میں قیمتی بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے. فرمانے لگے خالی جاوے خالی آوے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص کے بغیر آیا تو خالی ہاتھ جائے گا, اصلاح نہیں ہوگا. فرمایا ولی آدمی جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا, یعنی ولی سے گناہ ہی نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. ہاں وہ آدمی بھی ولی ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جائے لیکن فوراً توبہ کر لے, سبحان اللہ. ہاں اگر گناہ پہ اصرار کرے گا تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہوگا, ولی شیطان ہوگا, وہ شیطان کا دوست ہوگا. اگر وہ گناہ پہ اصرار کر رہا پھر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ولی ہے, ولی ہے, یہ ولی شیطان ہے, یہ شیطان کا دوست ہے. پھر یہ گناہوں کی زندگی کے ساتھ کوئی آدمی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی آدمی ہے کہ ایسا نہیں کہ ولی آدمی گناہوں سے معصوم ہو, گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے, نہیں ہو جائے گا. لوگ انسان ہے, زبان سے کچھ ایسی بات کہہ دی, کوئی غصے کا جملہ کہہ دیا, لیکن اسے فوراً توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کی ولایت سلب نہیں ہوتی, اس کی ولایت سلب نہیں ہوتی. لیکن جو کھلے گناہوں میں مبتلا ہے, گناہوں پہ اصرار کر رہا ہے, یہ ولی اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. بس دل شکنی اور دین شکنی, دوسرے کے دل شکنی سے اپنے دین شکنی جائز نہیں. دین کا کام اس لیے نہیں کر رہا, دین کا یہ عمل میں اس لیے نہیں کر رہا کہ رشتے داروں کی دل شکنی ہوگی, اس لیے شادی میں پردہ نہیں کر رہا, خاندان والوں کی دل شکنی ہوگی. تو میاں دوسروں کے دل شکنی کے ڈر کی وجہ سے اپنی دین شکنی کر رہے ہو؟ موسیقی نہیں منع کر سکتا, سارے خاندان والوں کے دل شکنی ہوگی, ان کی بڑی چاہت ہے بیٹے کی شادی میں یہ سب ہونا چاہیے, ان کی بڑی دل شکنی ہوگی. عورتوں مردوں کو الگ الگ نہیں بٹھا سکتا, خاندان والوں کے دل شکنی ہوگی, عورتیں محسوس کریں گی. تو فرمان لگے دوسروں کے دل شکنی سے اپنے دین شکنی جائز نہیں. بھائی مخلوط محفل ہے, آپ کو دعوت مل گئی, آپ تو جائیں گے نا, ورنہ دل شکنی ہوگی خاندان والوں کی. میاں ان کے دل شکنی ہوگی, تمہارا دین شکنی ہو جائے گی. تو ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں صرف اس بات کا بہانہ بنا کر کہ لوگوں کے دل شکنی ہوگی. ہم دین کے معاملے میں بہت مداہنت کر رہے ہوتے ہیں صرف اس خیال سے کہ لوگوں کی دل شکنی ہوگی, لوگ برا بنائیں گے. آپ کا ارادہ ان کو برا منانا نہ ہو, آپ کا ارادہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو, پھر کوئی برا مناتا ہے تو مناتا رہے. آپ کا مقصد ان کے دل کو توڑنا نہ ہو, آپ کا مقصد تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہو, پھر کسی کا دل ٹوٹتا رہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے بھائی. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئند علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک, اللہم آئند علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما دے. اے اللہ ہمیں جسمانی صحت نصیب فرما, روحانی اور ایمانی بھی صحت نصیب فرما, جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما, ایمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دین ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما, موذی امراض سے اپنے فضل سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایمان کی حقیقت نصیب فرما, ایمان والے صفات نصیب فرما, ایمان والے اخلاق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما, پوری امت کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت